سنیچر 16 جون، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ افغانستان کے مشرقی صوبے میں خودکش حملے میں 20 افراد ہلاک، مگر افغان صدر نے جنگ بندی میں توسیع کی پیشکش کی۔
افغان حکومت اس جنگ بندی کی توسیع کرتی ہے نامعلوم مدت تک، طالبان کی جانب سے ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار کے حکام کے مطابق افغان فورسز شہریوں اور طالبان جنگجوؤں کی عید کے موقع پر مشترکہ تقریب پر خودکش حملہ ہوا ہے۔ حملے میں کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ 16 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ عید الفطر پر کی جانے والی 3 روزہ جنگ بندی کے دوران یہ دہشت گردی کا پہلا واقعہ ہے، جبکہ اس سے قبل دارالحکومت کابل کی پولیس نے بتایا تھا کہ طالبان جنگجو عید الفطر کے موقع پر شہر کے اندر داخل ہو کر بے مثال جنگ بندی کا جشن منا رہے ہیں۔ نیوز ویب سائٹس پر موجود تصاویر اور ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ قندوز شہر میں طالبان اور افغان فوجی ایک دوسرے کو خوشی سے گلے لگا رہے ہیں اور عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ یمن کے حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے ملک کی اہم بندرگاہ والے شہر حدیدہ کے ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ خبر کی تفصیل سنیے نازیہ گلزار سے۔
یمن کی حکومت کے مطابق حکومت کی حمایتی فوجیں ہوائی اڈے اور اس کے گرد و نواح کے علاقے سے باغی جنگجوؤں کی بچھائی ہوئی بارودی سرنگیں تلاش کر کے ناکارا کر رہی ہیں۔ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے بدھ کے روز یمن کی بندرگاہ حدیدہ پر حملے کا آغاز کیا تھا۔ شہر سے آنے والی اطلاعات کے مطابق شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے خاص نمائندے مارٹن گریفتھ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے دورے پر ہیں، جہاں وہ حوثی باغیوں کے رہنماؤں کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے بیشتر علاقوں میں عید کے موقع پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس کارروائی میں ایک نوجوان مارا گیا ہے۔ کل شام بھی ایسی ہی جھڑپوں کے دوران ایک نوجوان مارا گیا تھا۔ کشمیر میں انڈیا کی حکومت کی جانب سے رمضان کے دوران سیز فائر کے اعلان کی مدت کل شام ختم ہو گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ سیز فائر میں توسیع کا فیصلہ وہ چند روز میں کریں گے۔ سری نگر سے رپورٹ کر رہے ہیں ریاض مسرور۔
جنوبی کشمیر کے اننت ناگ قصبے میں عید کی نماز کے فوراً بعد لوگوں نے کل شام فوجی فائرنگ میں نوجوان کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے کیے۔ مظاہرین پر پولیس اور سی آر پی ایف نے ٹیئر گیس پھینکے اور چھروں کی فائرنگ کی۔ پولیس کارروائی میں شیراز احمد نامی نوجوان کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد اننت ناگ، شوپیان اور سری نگر کے بیشتر علاقوں میں ہند مخالف مظاہرے ہوئے اور پولیس کارروائی میں درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ دریاسنا فوج کا کہنا ہے کہ پاکستانی سنائپرز نے ایل او سی پر راجوری کے نوشہرہ سیکٹر میں ایک فوجی کو ہلاک کیا ہے۔ اس دوران کشیدگی کے باعث کشمیر میں عید کے موقع پر روایتی جوش و خروش نہیں تھا، تاہم لوگوں کی بڑی تعداد نے مختلف مقامات پر عید کی نماز ادا کی۔
امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 6 ہفتوں میں امریکی سرحد پر تقریباً 2000 مہاجر بچوں کو ان کے گھر والوں سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ احوال ذیشان علی سے سنیے۔
ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے میکسیکو سے آنے والے غیر قانونی مہاجرین کے خلاف شدید کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے میں والدین کو قید کر کے ان کی تحویل سے ان کے بچوں کو لیا جا رہا ہے۔ جمعرات کو امریکی اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے اس زیرو ٹالرنس کی پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے انجیل کا حوالہ دیا تھا۔ اس معاملے پر امریکہ میں سخت سیاسی نکتہ چینی جاری ہے۔ انٹرنیٹ پر آنے والی تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ غیر قانونی مہاجرین کے بچوں کو پنجروں میں رکھا جا رہا ہے۔
اقوام متحدہ نے امریکہ سے فوری طور پر بچوں کو ان کے گھر والوں سے علیحدہ کرنے کے عمل کو روکنے کے لیے کہا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کو کچھ ریپبلکنز کی حمایت حاصل ہے، تاہم اسی ہفتے امریکی ایوان زیر میں ریپبلکنز نے ایک نیا امیگریشن قانون کا مسودہ پیش کیا ہے، جس میں سرحد پر بچوں کو ان کے گھر والوں سے علیحدہ کرنے کا طریقہ کار ختم کر دیا جائے گا۔ ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ بین الاقوامی سیاحتی دوروں سے گریز کریں، کیونکہ بین الاقوامی دوروں کے باعث ملک کا پیسہ باہر چلا جاتا ہے۔ ان کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران کی معیشت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے نئی پابندیوں کے اعلان کے بعد شدید مشکلات کا شکار ہے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں رہبر اعلی نے کہا کہ زیارتوں اور حج کے لیے ضرور ملک سے باہر جائیں، لیکن سیاحتی دورے ایسے وقت میں غیر ضروری ہیں۔ چین کے سرکاری اور دیگر میڈیا پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 50 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات کی درآمد پر 25% نئے محصولات عائد کرنے پر شدید تنقید جاری ہے۔ چین کے میڈیا کا کیا کہنا ہے سنیے شیراز حسن سے۔
چین کی سرکاری نیوز ایجنسی شنہوا نے کہا ہے کہ عقلمند افراد پل بناتے ہیں جبکہ بیوقوف افراد دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ جبکہ گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ محض اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے ورلڈ آرڈر میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ چائنا ڈیلی کا کہنا ہے کہ کیونکہ صدر ٹرمپ ایک ہی بات پر قائم نہیں رہتے، اس لیے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ عالمی تجارتی جنگ شروع ہونے والی ہے۔ جبکہ چین کے سرکاری نیوز چینل سی سی ٹی وی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر نہ صرف دونوں ممالک بلکہ عالمی تجارت کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔
یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنی۔
رول ساؤنڈ، کیمرہ، ایکشن۔
سواگت نہیں کرو گے آپ ہمارا؟
میں ہوں نصرت جہاں، جو ہر ہفتے آپ کے لیے لے کر آتی ہوں بالی ووڈ کی گرما گرم خبریں۔
امی جان کہتی تھی کوئی دھندا چھوٹا نہیں ہوتا۔
بالی ووڈ ستاروں کی باتیں اور ملاقاتیں، پردے کے پیچھے کیا ہے، باکس آفس کا بادشاہ کون ہے،
ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں ناممکن۔
آج شام سیربین میں سنیے بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ سعودی عرب کی سرکردگی میں قائم فوجی اتحاد کا یمن کے اہم ساحلی شہر الحدیدہ کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قبضے کا دعویٰ۔ بلوچستان میں لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی علامتی بھوک ہڑتال۔ اس کے علاوہ ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ سیربین میں پہلے افغانستان چلتے ہیں، جہاں سے اطلاعات ہیں کہ مشرقی صوبہ ننگرہار میں عید کی ایک تقریب پر خودکش حملے میں کم سے کم 20 افراد ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اس تقریب میں عید کے موقع پر حکومت اور طالبان کی جانب سے عارضی جنگ بندی کے بعد مقامی سیکیورٹی حکام اور طالبان شریک تھے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے میں نے اب سے کچھ دیر قبل کابل میں نامہ نگار سید انور سے بات کی، تو انہوں نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔
مقامی وقت کے مطابق 5 بجے ایک گیدرنگ پر حملہ ہوا، جہاں افغان سیکیورٹی فورسز اور عام شہری جمع ہوئے تھے۔ ان کے درمیان کچھ طالبان اہلکار بھی تھے جو جنگ بندی کی جشن منا رہے تھے مشرقی صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد کے نواحی علاقے میں۔ اس دھماکے میں مقامی حکام کا کہنا ہے کہ کم از کم 20 افراد مارے گئے ہیں اور 20 سے زیادہ زخمی ہیں۔ مارے گئے لوگوں میں عام شہری بھی شامل ہیں اور سیکیورٹی اہلکار کے افراد بھی شامل ہیں۔
تو کسی نے ذمہ داری قبول کی ہے اس دھماکے کی؟
اس دھماکے کی ابھی تک کسی نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن جب افغان حکومت نے طالبان کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان کیا تو اس وقت افغان حکومت نے کہا تھا کہ طالبان کے علاوہ دوسرے شدت پسند گروہ جیسے دولت اسلامیہ، ان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مشرقی صوبہ ننگرہار میں داعش یا دولت اسلامیہ کے شدت پسند کے بیسز ہیں، وہاں 3-4 ضلعوں میں وہ سرگرم ہیں، تو یہ حملہ طالبان کی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ جنگ بندی کے حالت میں ہیں اور مختلف شہروں میں ان کے لوگ آ رہے ہیں، افغان سیکیورٹی فورسز سے مل رہے ہیں۔ تو ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن ایک تصور یہ ہے کہ یہ دولت اسلامیہ کی ہی کام ہو سکتا ہے۔
اچھا سید انور، یہ بتائیے کہ افغانستان میں آج عید کا دوسرا دن تھا، اور جیسا آپ نے ذکر کیا کہ حکومت کی طرف سے جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا، طالبان نے پھر 3 دن کی جنگ بندی کا اعلان کیا، تو کیسا ماحول تھا، کیا دیکھنے میں آیا ان 2 دنوں میں؟
گزشتہ 2 دنوں میں پوری افغانستان میں ایک غیر متوقع حالات دیکھنے میں آ رہا ہے۔ افغانستان کے مختلف شعبوں میں طالبان شہروں میں آ گئے اور افغان سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ملے، مقامی حکام کے ساتھ ملے، عام لوگوں کے ساتھ ملے۔ کچھ شہروں میں بڑے بڑے اجتماع جیسے گیدرنگز ہوئے، وہاں طالبان نے بات کی، افغان سیکیورٹی فورسز نے بات کی۔ کچھ تصاویر افغان آرمی کے میں نے دیکھے جو میں ان کو پہچانتا ہوں، افغان آرمی کے آفیسر 1-2 صوبوں میں جو گزشتہ 7-8 سال سے مورچوں میں ہیں اور طالبان کے ساتھ جنگ میں ہیں، وہ بھی طالبان کے ساتھ ملے۔ تو ماحول بالکل غیر متوقع ہے۔ اور آج کچھ طالبان ممبران کابل آ گئے تھے اور افغانستان کے وزیر داخلہ نے کابل کے ایک نواحی علاقے میں جا کے ان کا خیر مقدم کیا۔ تو توقع عام شہریوں کے درمیان یہ ہے کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کے نتائج بہت مثبت ہو سکیں گے۔
اچھا آپ نے اس ماحول کی بات کی اور آپ نے توقع کی بات کی، صدر اشرف غنی کی طرف سے جو افغان میڈیا ہے وہاں پر آ رہا ہے کہ صدر اشرف غنی نے جنگ بندی میں توسیع کی بات کی ہے.
بالکل, صدر اشرف غنی نے قوم سے خطاب کیا اور صدر غنی نے کہا کہ جو نتیجہ اس جنگ بندی سے اور لوگوں کی طرف سے جو ریئیکشن یا رد عمل ملا اور طالبان کی طرف سے جو رد عمل ملا, اس کے نتیجے میں افغان حکومت اس جنگ بندی کی توسیع کرتی ہے, یعنی رینیو کرتی ہے نامعلوم مدت تک, اور انہوں نے طالبان سے بھی کہا کہ وہ بھی اپنی طرف سے اس جنگ بندی کا توسیع کرے. طالبان کی جانب سے ابھی تک رد عمل سامنے نہیں آیا ہے.
کابل سے یہ تھے نامہ نگار سید انور. اور افغان امور کے ماہر صحافی اور تجزیہ نگار سمیع یوسفزئی اس وقت ٹیلی فون لائن پر براہ راست ہمارے ساتھ ہیں. سمیع, یہ بتائیے کہ افغان صدر نے اپنی تقریر میں جنگ بندی میں توسیع کی جو پیشکش کی ہے, کیا نیا ہے اس میں؟
بالکل, اس طرح توقع کیا جا رہا تھا, جس طرح انہوں نے پہلے ایک طرفہ 5 دن کے لیے سیز فائر کیا جنگ بندی کی, اس کے بعد پھر طالبان نے بھی 3 دن کی جنگ بندی کے, تو لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پس پردہ پاکستان اور دوسرے ممالک کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو سیز فائر 3 دن کے لیے جو قائم ہوا تھا, جو ایک بہت ہی پازیٹیو اور ڈرامیٹک ڈیولپمنٹ تھا, اس کو آگے لے جائے. لیکن اب ہماری رپورٹ یہی ہے کہ اب طالبان کا میٹنگ کل ہوں گے اور وہ اس پہ ایک فیصلہ کریں گے کہ کیا مزید ٹائم دے سکتے ہیں یا مزید سیز فائر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک چیز جو بڑا واضح طور پر عمل میں آیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے شاید 3 دن کے لیے دونوں اطراف کے جو 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 جنگی مشین ہے وہ خاموش ہوں گے, لیکن اس سے بڑھ کر کچھ ہو گئی. سارے طالبان کے جو لوگ تھے, فائٹرز تھے, جو سال ہر سال شہروں سے گاؤں سے دور تھے, وہ شہروں کی طرف آئے. شہروں میں طالبان اور افغان ملٹری فورسز اور لوگوں سے گل ملے. اس کے علاوہ جو افغان حکومت کے جو لوگ ہیں وہ وہاں کے چلے گئے ہیں. تو ایک بڑی تیزی سے ایک پازیٹیو طرف جا رہی ہے, لیکن اب میرے خیال میں ایک مشکل مرحلہ بھی باقی ہے کہ کیا کس طرح اس کو ایک آرگنائز طریقے سے, ایک باقاعدہ طریقے سے, ایک مذاکراتی عمل کے طریقے سے, وسیلے سے یا ذریعے سے اس کو ایک باقاعدہ سی اسپائر کیا جائے. میرے خیال میں طالبان کا اب شاید ڈیمانڈ یہ ہوں گی کہ اشرف غنی صاحب اگر بالفور امریکی افواج کو افغانستان سے نہیں نکال سکتے تو اگر وہ ایک ٹائم فریم دے دے تو اس کی صورت میں وہ بھی طالبان کی طرف سے اس ٹائم فریم کو پر عمل درآمد بنانے کے لیے مذاکرات عمل شروع ہوں گے.
اچھا سمیع, آپ نے بھی ذکر کیا کہ بڑے غیر معمولی مناظر دیکھنے میں آئے, طالبان اور افغان سیکورٹی حکام ایک ساتھ ملے اور ایک دوسرے کو گلے لگایا, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. یہ بتائیے کہ آپ کے جو ذرائع ہیں, یعنی آپ جو طالبان ذرائع ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا امکانات ہیں؟ آپ نے کہا کہ کل ان کا اجلاس ہو رہا ہے کوئٹہ شورا کا, اور ان کی طرف سے کس طرح کے اشارے مل رہے ہیں؟
ظاہر بات ہے ایک جو اس سی اسپائر سے طالبان کی جو اپنے اندر سے کچھ لوگوں کو تحفظات تھے, شاید کچھ طالبان رہنماؤں کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ پیس کی طرف سے جاتے ہیں یا سی اسپائر کرتے ہیں تو اندر سے کچھ لوگ بغاوت کریں گے, کچھ لوگ نہیں مانیں گے جو ایکسٹریمسٹ ٹائپ لوگ ہیں. تو ایک تو یہ ہوگا کہ اس 3 دن کے بعد جو ماحول بنا وہ ایک اس کا ایگزامینیشن کریں گے کہ ان لوگوں کا ریئیکشن کا لیول کیا ہے. اس کے علاوہ اب دنیا کو بھی ایک پتہ چل گیا ہے کہ یعنی افغانوں کے درمیان اگر لڑائی بہت سخت ہے, اس کے علاوہ امن بھی آسان ہے, جس طرح 2-3 دن میں ثابت ہو گیا. تو اب طالبان بھی مزید میرے خیال میں, چونکہ طالبان اتنی آسانی سے مانیں گے نہیں ہے, اب بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ کچھ نئی شرائط پس پردہ رکھیں گے. لیکن اس وقت جو بھی کچھ بھی ہو رہی ہے, ابھی بھی جو طالبان نے 3 دن کا جو سیز فائر اعلان کیا ہے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اشرف غنی صاحب کی جو ڈیمانڈ ہے اس کے 3 دن کا 5 دن کا جو سیز فائر تھا اس کے جواب میں یہ سیز فائر لیا. اب شاید طالبان کچھ اور ایک وسیلہ ڈھونڈے, ایک ہلا بانڈا ڈھونڈے کہ ہم اس کے لیے وہ سیز فائر کو ایکسٹینڈ کرے. لیکن اس وقت مجھے 50% چانس آ رہی ہے کہ شاید طالبان ایکسٹینڈ کرے, شاید کچھ اور ٹائم لے لے. لیکن بہرحال اس وقت میرے خیال میں افغانستان کو سب سے زیادہ افغانستان کے اندر اور افغانستان کے باہر جو جو ایفرٹ سے جو 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 کام ہو رہی ہے امن کے لیے طالبان کے مذاکرات عمل کو جاری کرنے ہے اس پر مزید کام کرنا پڑے گا تاکہ ایک سیٹلمنٹ کی طرف ایک مستقل جنگ بندی کی طرف جائے۔
سمیع آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے صحافی اور افغان امور کے ماہر سمیع یوسفزئی۔ اور اب یمن کا ذکر، جہاں سعودی سرکردگی میں قائم فوجی اتحاد نے یمن کے اہم ساحلی شہر الحدید کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ تاہم حوثیوں کی جانب سے اب تک اس بات کی تصدیق یا تردید سامنے نہیں آئی ہے۔ الحدید شہر پر قابض ایران نواز حوثی ملیشیا کو شکست دینے کے لیے سعودی عسکری اتحاد نے 13 جون سے فوجی آپریشن شروع کر رکھا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار کی زبانی۔
سعودی عرب کی حمایت یافتہ یمنی حکومتی فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے ساحلی شہر حدیدہ کے ایئرپورٹ پر حوثی باغیوں سے قبضہ حاصل کر لیا ہے۔ حکومتی فوج کا کہنا ہے کہ اہلکار اب آس پاس کے علاقے کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کوئی بارودی سرنگ نہ ہو۔ تاہم ابھی تک حوثیوں کی جانب سے ایئرپورٹ ان کے ہاتھ سے نکل جانے کی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ حدیدہ وہ واحد اہم بندرگاہ ہے جو حوثیوں کے زیر کنٹرول ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ بندرگاہ کو نشانہ نہیں بنائیں گے کیونکہ وہ اہم تعمیرات کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی فورسز کے باغیوں کے زیر کنٹرول بندرگاہ حدیدہ پر تازہ ترین حملے کی وجہ سے تقریباً 80 لاکھ افراد بھوک سے مرنے کے خطرے میں ہیں، جن کا انحصار امداد کے طور پر فراہم کی جانے والی خوراک پر ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے نمائندہ خصوصی مارٹن گریفتھ یمن کے دارالحکومت صنعاء کے دورے پر ہیں، جہاں وہ حوثی باغیوں کے رہنماؤں کو مذاکرات پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناروے کے پناہ گزینوں کے متعلق ادارے کے سلیم الشامیری، جو کہ دارالحکومت صنعاء میں ہیں، انہوں نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حدیدہ کے لوگوں کا علاقے کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ اس کی انہوں نے بھاری قیمت ادا کی ہے۔
Hudaydah is considered one of the poorest governorate on all over the country.
حدیدہ پورے ملک کی نسبت غریب علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں لوگوں کو بہت مسائل کا سامنا ہے۔ پانی اور خوراک کی ہنگامی سطح پر امداد کی ضرورت ہے، اور یہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عورتیں اور بچے خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ لوگ اس شہر سے کسی اور جگہ جا بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس نہ تو پیسے ہیں اور دیگر وسائل بھی نہیں ہیں۔
قحط کے خطرے سے دوچار حدیدہ کی بندرگاہ اس ملک کی 17% درآمدات کا ذریعہ ہے، اور اس بندرگاہ پر حملے کے بارے میں اقوام متحدہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے نتیجے میں قیامت خیز تباہی ہو سکتی ہے۔ واشنگٹن میں سعودی عرب کے سفارت خانے کے سیاسی مشیر فاد نظر کہتے ہیں کہ اگر حوثیوں سے حدیدہ کا قبضہ چھڑا لیا گیا تو مقامی لوگوں کے حالات بہتر ہو جائیں گے۔
حدیدہ میں صورتحال ابتر ہے۔ حوثی باغی خوراک اور دواؤں کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ وہ لڑائی میں بچوں کو بھی سپاہی کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ انہیں جلد سمجھ آ جائے گی کہ وہ یمن میں قابض نہیں ہو سکتے اور نہ عالمی برادری کو یرغمال بنا سکتے ہیں۔
طبی ذرائع کا کہنا ہے کہ اتحادی فورسز کے حملوں میں 22 حوثی باغی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب باغیوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اتحادی فورسز کے جنگی بحری جہازوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، تاہم اس کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔
یہ تھی نازیہ گلزار، اور میں نے خطے کے امور کے ماہر صحافی اور تجزیہ نگار راشد حسین سے پوچھا کہ الحدیدہ میں کس کی حمایت زیادہ ہے؟
جو وہاں کے عام لوگ ہیں وہ تو بےچارے بہت پریشان ہیں، ان کا کسی طاقت سے تعلق نہیں ہے، وہ کسی ایک گروپ کے وفادار یا غیر وفادار نہیں ہے۔ یہ تو وہ عام لوگ ہیں جو کہ اس جنگ میں کولیٹرل ڈیمیج کا حصہ ہیں، جو تباہی ہو رہی ہے۔ دیکھیے، پہلے ہی حدیدہ سے لوگ نکلنا شروع ہو گئے تھے، ایک اور انسانی المیہ جنم لے رہا تھا، اور اب وہ جو وہاں سے جو ایگزٹ ہے، جو ایگزوڈس ہے، وہ یقیناً بڑھے گا، لوگ وہاں سے بھاگیں گے۔ کہ تمام کہنے کے باوجود جب گولی چلتی ہے، جب دھماکے ہوتے ہیں، تو پھر یہ نہیں دیکھتی ہے کہ سامنے والا شخص एक आम आदमी है या दूसरी मुतहारिब ग्रुप का शख्स है, चुनांचे वहां से एक जोरदस्त तो होगा, लेकिन वो जो लोग हैं वो पहले ही टूटे फूटे हुए लोग हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो वहां से किस तरह भागेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, अपने साथ क्या ज्यादा राह लेके भागेंगे, ये सारे सवाल इसका जवाब हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि सबको अंदाजा है कि इन बेचारों के पास ज्यादा राह कोई नहीं है।
अच्छा राशिद, एयरपोर्ट पे कब्जा हो गया, जो वहाँ की बंदरगाह है उस पर कब्जे की कोशिशें हैं सऊदी सरकर्दगी में जो इत्तेहादी फौज है उसकी, सवाल एक बुनियादी सवाल ये है कि वो जो मुखालफीन हैं जो लड़ रहे हैं इस फौज के खिलाफ, वो भी तो मुसल्ला हैं, वो भी तो जंग कर रहे हैं, तो सवाल यह है कि क्या सऊदी कंट्रोल में, सऊदी सरकर्दगी में ये जो फौज है और जो हुकूमती फौज को, यमन की हुकूमत है उसकी फौज को मदद दे रही है, क्या कंट्रोल रख सकेंगे वो इस शहर पर, इसके एयरपोर्ट पर, इसकी बंदरगाह पर?
देखिए इसका बड़ी कतियत के साथ जवाब देना मुश्किल है, लेकिन ये बात हकीकत है कि वहाँ जिस तरह की जंग चल रही है उसका एक बड़ा हिस्सा या बड़ा अंसर जो है वो गुरीला जंग है, और जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ के मुकामी जो होती कबाइल के साथ है, वो उन्हें तमाम रास्ते तमाम ये पता है, इसलिए वो इस तरह की जंग को बहुत अरसे तक चलाने के काबिल हैं, और वो एक सुहाने रूह बने रहेंगे यमनी हुकूमत के लिए जो कि काबिज होंगे, और जो अलाइट फोर्सेस काबिज होंगी हुदैदा पोर्ट पर और हुदैदा के शहर पर। चुनांचे इससे इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो जंग खत्म हो जाएगी या जो जिस किस्म की गुरिला वॉरफेयर है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हुथियों का जो इस वक्त रोब व दबदबा है, जो इस वक्त उनकी ग्रिप है यमन पर, उस पे असर यकीनन पड़ेगा, और फिर जो दूसरे वसाइल आ रहे थे वो वसाइल रुकेंगे, तो उनके लिए इस ग्रिप को, इस कब्जे को बरकरार रखना दूसरे इलाकों में भी मुश्किल से मुश्किल तर होता चला जाएगा, ये बात यकीनी बहरहाल है।
ये बताइए कि हूसियों के पास इस सूरत हाल में क्या मुतबादल है?
देखिए उनके पास स्ट्रेटेजिकली जो चीजें हैं उनमें एक तो कैपिटल है सना, हुदैदा के पोर्ट के जरिए उनके सारे सामान आ रहा था जा रहा था, वो उनके हाथ से अगर निकल जाएगा तो उनकी पोजीशन खराब होगी, लेकिन बात यही है गुज़श्ता 3-4 सालों से यहूदी लड़े चले जा रहे हैं, इनकी बहुत से शहरों पे अलाइट फोर्सेस ने कब्जा किया, ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद हूथी दोबारा उस पर काबिज हो गए, ये भी हुआ, वहाँ बहुत किस्म की, देखिए ये गुरिला वारफेयर ही सिर्फ नहीं है बल्कि इसमें कबाइली वारफेयर भी है कि बहुत से कबीले हैं जो उस इलाकों के हैं, उन कबीलों को कौन किसके साथ मिलाता है। देखिए किसी हद तक ये वो है जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर का एरिया अगर आप उसको वहां देखें तो वो जंग स्ट्रेट जंग नहीं होती है, वहाँ गोरिल्ला वॉरफेयर बिल्कुल होती है, जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो इलाकों को जानते हैं, वो लड़ना जानते हैं, वहाँ अगर आप किसी अमरीकी को उतार दीजिएगा तो वो बेचारा कहाँ से जाके उनसे लड़ेगा, वहाँ की जो रगड टेरेन है जिस किस्म की पहाड़ है वहाँ किसी और के लिए लड़ना इतना आसान नहीं होगा, तो चुनांचे ये जंग तो खत्म नहीं होगी, हूती हथियार नहीं रखेंगे लेकिन हाँ कमजोर बिल्कुल पड़ेंगे, और जिस तरह का कब्जा इस वक्त 70-80% इलाके पे यमन के उनका कब्जा है वो कब्जा नहीं रहेगा, उससे अलाइट फोर्सेस ये तवक्को गालिबन ये कर रहे हैं और शायद बहुत गलत भी नहीं है कि वो फिर अल्टीमेटली एक दफा हुदैदा पे कब्जा कर लेंगे, सामान जो तरसील हो रही है वो इनके कंट्रोल में आ जाएगा, तो फिर वो सना पे चढ़ाई कर सकेंगे, और जब सना पे चढ़ाई करेंगे तो एक कमजोर हूथियों पर वो हावी हो जाएंगे, और सना जैसे ही कब्जा होगा वहाँ अबू अब्दो साहब की हुकूमत कायम कर दी जाएगी जो कि इस वक्त याद में बैठ के गुज़श्ता 3-4 सालों से गवर्नमेंट इन एग्जाइल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और सऊदी और दूसरी अलाइट फोर्सेस के लोग ये कहेंगे कि हमने यमन पे फतह कर ली, हमारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए, चुनांचे हम विड्रॉ करते हैं, और चारों तरफ दुनिया में तालियां बजेंगी, ये वो पिक्चर है जो ये क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कामयाब होते हैं, नहीं कामयाब होते हैं, इसका कहना मुश्किल है। लेकिन पूरी कामयाबी के आसार कम हैं। कहीं कहीं कामयाबी बिल्कुल मिल रही है, स्ट्रेटेजिक कामयाबियां भी बाज मिल रही हैं। ये एयरपोर्ट पे कब्जा उसका एक हिस्सा है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन वो हूतियों को ओवररन कर देंगे गालिबन, ये एक अबस ख्याल है।
ये थे सहाफी और तजिया निगार राशिद हुसैन। सैरबीन अभी जारी है।
हमारे एक पुराने सामे लिखते हैं, वक्त कितना बदल गया है। इंग्लिस्तान से जब बहरी जहाज ताजा डाक और अखबारात लेकर 9 माह की तवील मुद्दत में कलकत्ते की बंदरगाह पे पहुंचता था, तो वहां मुंतजिर अंग्रेज जहाज के साहिल पर लगने से पहले ही कश्तियां लेकर उस तक पहुंच जाते और डाक के थैलों और अखबारों पर झपट पड़ते।
आज आपका पैगाम बरकी तौर पर एक लम्हे में दुनिया के एक सिरे से दूसरे तक पहुँच जाता है, लेकिन कागज पर कलम चलाकर दिल की बात रकम करने वाले हमारे सामईन आज भी इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं।
आपके इलाके में पैगाम रसानी की जदीद सहूलियात अभी नहीं पहुंची तो फिक्रमंद ना हो,
आप हमें खत लिख सकते हैं। पता है पोस्ट बॉक्स 3101 इस्लामाबाद। खतों के जवाब हर इतवार को सैरबीन में दिए जाते हैं।
और अब तहमीना कुरैशी से खेलों की खबरें।
रूस में जारी 2018 के फुटबॉल के आलमी कप का आज तीसरा दिन है और आज वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार VAR यानी वीडियो असिस्टेड रेफरी सिस्टम के तहत रेफरी के फैसले को बदला गया। ये फैसला ग्रुप सी की टीम्स फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रूस के शहर कजान में खेले गए मैच में लिया गया। मैच के सेकंड हाफ में फ्रांस के खिलाड़ी एंटोन ग्रीजमैन एक टैकल के बाद पेनल्टी बॉक्स के अंदर जमीन पर आ गिरे, जिस पर रेफरी ने उनको स्पॉट किक नहीं दी, मगर रिव्यू करने के बाद VAR हुक्काम ने फ्रांस को पेनल्टी देने का फैसला सुनाया। इसके एंटोन ग्रीजमैन फ्रांस को ऑस्ट्रेलिया पर एक गोल की बर्तरी दिलाने में कामयाब हो गए। फ्रांस ने ऑस्ट्रेलिया को 1-2 में 2 से शिकस्त दे दी। आज ग्रुप सी का दूसरा मैच पेरू और डेनमार्क के दरमियान खेला जा रहा है, जबकि ग्रुप डी में अर्जेंटीना और आइसलैंड मध्य मुकाबल है। ग्रुप डी का दूसरा मैच क्रोएशिया और नाइजीरिया के दरमियान आज रात खेला जाएगा, जबकि कल रात रूस के शहर सोची में यूरोप की टॉप टीम्स पोर्चुगल और स्पेन के दरमियान एक सनसनीखेज मुकाबला हुआ जो 3-3 से बराबर रहा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने गोल्स की शानदार हैट्रिक स्कोर की, जिसके बाद वो दुनिया के चौथे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 4 अलहदा वर्ल्ड कप्स में गोल करने का एजाज हासिल किया है। रोनाल्डो से पहले ये एजाज जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजे और उवी सीलर के अलावा ब्राजीलियन लेजेंड पेले को हासिल था। बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाले 3-time ग्रैंड स्लैम चैंपियन एंडी मरे जनवरी में हिप सर्जरी करवाने के बाद इंग्लैंड में अगले हफ्ते से शुरू होने वाले फीवर ट्री चैंपियनशिप से अपना कमबैक करेंगे। एंडी मरे गुज़िश्ता साल जुलाई में विंबलडन खेलने के बाद से आउट ऑफ फॉर्म थे और इस साल जनवरी में उनकी हिप सर्जरी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। दूसरी जानिब इंग्लैंड के शहर कार्डिफ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच जारी है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है, जबकि श्रीलंका और वेस्टइंडीज के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन वेस्टइंडीज की बैटिंग जारी है।
खेलों के अहवाल के साथ ये थी तहमीना कुरैशी। अमरीका और चीन के माबैन तजारती बहरान अब एक इकतसादी जंग की सूरत इख्तियार करता नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रोग्राम बॉलीवुड राउंडअप भी आने को है। यहाँ प्रोग्राम के निस्पर खबरों के खुलासे के साथ नादिया सुलेमान।
افغانستان کے صوبے ننگرہار کے حکام کے مطابق افغان فورسز شہریوں اور طالبان جنگجوؤں کی عید کی مشترکہ تقریب پر خود کش حملہ ہوا ہے، جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ 16 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یمن کے حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے ملک کی اہم بندرگاہ والے شہر حدیدہ کے ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے بیشتر علاقوں میں عید کے موقع پر مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس کارروائی میں آج ایک نوجوان ہلاک ہو گیا ہے۔ فرانس اٹلی کی جانب سے پناہ گزینوں کی واپس لوٹائے جانے والی کشتی میں سے کچھ افراد کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ مہا وچیرا لونگکون کو 30 ارب ڈالرز مالیت کے شاہی اثاثوں کے مکمل طور پر مالکانہ حقوق دے دیے گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے ساتھ یہ تھی نادیہ سلیمان۔ اور اب سیربین کے دوسرے موضوعات میں، پہلے امریکہ اور چین کا اقتصادی قضیہ۔ چینی مصنوعات پر 25% محصولات عائد کیے جانے کے فیصلے پر امریکہ کا موقف ہے کہ ایسا چین کی جانب سے دانشورانہ املاک یا انٹلیکچوئل پراپرٹی کی مبینہ چوری کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ اس کے جواب میں چین نے بھی 6 جولائی سے 34 ارب ڈالر کی امریکی مصنوعات پر محصول عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی جنگ میں تیزی آ سکتی ہے۔ تفصیل کے ساتھ نیویارک سے صحافی سلیم رضوی۔
ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 کے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران یہ صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ صدر بننے کے بعد چین کے ساتھ امریکہ کے تجارتی معاملات کو تبدیل کریں گے۔ وہ کہتے رہے ہیں کہ چین تجارت میں امریکہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، جس سے امریکہ کو نقصان جھیلنا پڑتا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران کیے گئے اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چینی مصنوعات پر 50 ارب ڈالر پر مشتمل 25% کی سخت محصول عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 6 جولائی سے نافذ العمل ہونے والی ان محصولات سے 34 ارب ڈالر سالانہ تجارت میں 800 سے زیادہ مصنوعات متاثر ہوں گی۔ ان میں ہوائی جہازوں کے ٹائروں اور ٹی وی کیمرے، کمرشل ڈش واشرز جیسے مختلف انواع کی مصنوعات شامل ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے 16 ارب ڈالر کی قریب 300 دیگر مصنوعات پر محصول پر مشاورت کرنے کی بھی بات کہی ہے۔ اس کے جواب میں چین نے بھی 34 ارب ڈالر کی کل 545 امریکی مصنوعات پر 6 جولائی سے ہی محصول عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ان میں زرعی شعبے کی اشیاء جیسے سویا بینز، گندم اور گوشت کی اشیاء سمیت امریکی موٹر گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ چین کی سرکاری سربراہی والی معیشت کی جانب سے غیر مساوی مقابلے کے جواب میں یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ چین کی جانب سے انٹلیکچوئل پراپرٹی یا دانشورانہ املاک کی مبینہ چوری کے جواب میں چین پر محصول عائد کی گئی ہیں۔ صدر ٹرمپ نے جمعے کو ایک انٹرویو میں کہا کہ چین کے ساتھ تجارت موجودہ طریقے سے جاری نہیں رہ سکتی۔
We lost $500 billion in trade deficits last year. We can't do that.
صدر ٹرمپ کہہ رہے تھے کہ امریکہ نے چین کے ساتھ تجارت میں پچھلے برس میں 500 ارب ڈالر کا خسارہ جھیلا ہے، اب یہ مزید جاری نہیں رہ سکتا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ محصولات امریکی ٹیکنالوجی اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کو غیر منصفانہ طریقے سے چین مزید منتقل کرنے سے روکنے کے لیے ضروری تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ وہ امریکہ میں چینی سرمایہ کاری کو محدود کرنا چاہتا ہے۔ چین نے کہا ہے کہ وہ اسی پیمانے اور اسی طرح کے سخت اقدامات فوری طور پر کرے گا۔ چین کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ تجارتی پابندیاں عائد کرتا ہے تو چین اور امریکہ کے درمیان تمام تجارتی بات چیت ختم ہو جائے گی۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شوانگ نے کہا کہ اگر امریکہ چینی مفادات کو نقصان پہنچانے والے یک طرفہ اور تحفظاتی اقدامات کرتا ہے تو چین بھی اس کے جواب میں اپنے قانونی حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے فوری طور پر ضروری فیصلے کرے گا۔ لیکن صدر ٹرمپ نے چین کو خبردار کیا ہے کہ ان کے فیصلے کے جواب میں اگر چین نے کوئی رد عمل کیا تو امریکہ چین کی مصنوعات پر مزید محصولات عائد کر دے گا۔ اس سے پہلے چین نے یہ اشارے دیے تھے کہ وہ امریکہ کے ہوائی جہاز اور سویابین سمیت کئی امریکی مصنوعات پر محصول لاگو کر سکتا ہے۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ چین نے محصول لاگو کرنے کے لیے جن مصنوعات کی نشاندہی کی ہے وہ ایسی مصنوعات ہیں جن کو بنانے یا پیدا کرنے میں ٹرمپ کی حامی امریکی ریاستوں کے لوگ زیادہ شامل ہیں۔ رواں برس مارچ مہینے میں صدر ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ چین کی 60 ارب ڈالر کی درآمدات پر محصول لگایا جائے گا، اور صدر ٹرمپ نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارت میں امریکہ کے خسارے کو 370 ارب ڈالر سے کم کر کے سن 2020 تک 200 ارب ڈالر پر لے آئیں گے۔
نیویارک سے یہ تھے صحافی سلیم رضوی۔ اور اسی خبر کے تناظر میں میں نے چینی دارالحکومت بیجنگ میں صحافی اور تجزیہ نگار سیبل داس گپتا سے پوچھا کہ چین کی وہ کون سی صنعتیں ہیں جو صدر ٹرمپ کے اقدامات سے متاثر ہو سکتی ہیں۔
آپ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے کے بیان اور آج کے ابھی کے بیان کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو اوپر اوپر سے لگتا ہے کہ ایک ہی بات ہے کہ وہ چین کے اگینسٹ میں ہے اور وہ چین کو کہتی ہے کہ تمہارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، امریکہ کو نقصان ہو رہا ہے، اس لیے ہم تم کو کاٹیں گے، تمہارے مال پر ٹیکس بٹھائیں گے۔ تو ایک پرکار کا لگتا ہے، لیکن ایک پرکار کا ہے نہیں، کیونکہ پہلی بار جب اس نے بات کہی تھی تو لوگوں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا कि चीन को तो कोई चिंता ही नहीं है, आप उसकी स्टील ना खरीदें, उसका एल्यूमिनियम ना खरीदें, अमेरिका कौन सा ज़्यादा खरीदता है। क्योंकि आपको याद होगा 6 महीने पहले डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी स्टील और एल्यूमिनियम पे रोक लगाई थी, तो चीन को परवाह नहीं है, सारी दुनिया खरीदती है उनकी स्टील। लेकिन तकनीकी चीज़ें जो अमेरिका से वो लाते हैं, जो टेक्निकल नॉलेज लाते हैं, उस पर जो चीज़ें बनती है उस पर रोक लगाने की बात अब डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। मतलब ये बिल्कुल नया मोड है, उसको पुराने से आप कंपेयर ना करें, क्योंकि उसको ये समझ में आ गई है कि यहाँ से टेक्नोलॉजी, उसका ये कहना है कि चीनी लोग चोरी करते हैं अमेरिका की टेक्नोलॉजी, उस पर माल बनाते हैं और हमारी कंपनी को फिर डिफीट करते हैं कंपटीशन में। तो इस बात की चिंता तो बहुत है चीन को, क्योंकि चीन जर्मनी के स्टाइल पे इंडस्ट्री 4.0 को लेके आगे बढ़ रही है, जिसका माने होता है कि टोटल रोबोटिफिकेशन, मतलब वो मॉडर्नाइजेशन नहीं है, अपग्रेडेशन नहीं है, ये प्रोडक्शन के मेथोडोलॉजी को चेंज करने की जो बात आज जर्मनी में चली है वो चीन फॉलो कर रहा है और उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है कि पूरा के पूरा इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होगा और आपको अपने फैक्ट्री के नज़दीक रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सेटेलाइट से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं दूर से। तो चीन ये चाहती है, ये सारा टेक्निक कुछ हद तक अमेरिका से आता है, कुछ चीन में बनता है। तो ये रुकावट से थोड़ा सा चीन खिल गई है, खिलका गई है, काफ़ी हिल गई है।
आपने ये कहा कि चीन का स्टील है, फौलाद है या और दूसरी चीज़ें हैं, वो अमेरिका इतना ज़्यादा नहीं ख़रीदता, दूसरी दुनिया ख़रीदती है, तो चीन को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र है, जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक उसके अमेरिका के पास है, वो जब चीन नहीं आएगी तो वो फ़िक्र की बात है चीन के लिए। ये बताइए कि अब इसके जवाब में चीन ने जो कार्रवाई की है, उसकी वजह से अमेरिका के कौन कौन से बिज़नेस हैं, कौन से उसके जो तिजारती इंटरेस्ट हैं, उनको नुकसान हो सकता है?
ये वो मोड़ है जहां तकनीक से हट के अब राजनीति पे खेल गया, पॉलिटिक्स पे गया, क्योंकि चीन ने ये कहा कि हम कदम कदम का जवाब देंगे, रिटेलिएट करेंगे और पॉइंट टू पॉइंट रिटेलिएट करेंगे। चीन ने पहले भी कहा था कि हम अमेरिका की जो एग्रीकल्चर गुड्स है, जैसे सोयाबीन है, जैसे कि काउ मीट है, मतलब बीफ है, उस पर हम रुकावट डालेंगे। क्योंकि इस पर अगर रुकावट डालते हैं तो ट्रंप के वो सारे प्रोविंसेस जहां चुनाव बाकी है और जहां ट्रंप के सपोर्टर्स हैं, वहां के जो किसान हैं, वहां के जो फार्मर्स हैं, उनको सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। तो कंपनियों को नुकसान करने में ट्रंप को क्या नुकसान होगा? कुछ नहीं, लेकिन उसके वोट कट जाएंगे अगर किसानों को, अगर फार्मर्स को इफेक्ट होता है। तो ये चीन का स्टेप है, चीन इस तरह से आगे बढ़ रही है कि अमेरिकी की जो फार्म प्रोडक्ट्स हैं, खेती की, एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो परचेज हैं चीन में, उसको रोके।
तो ये बताइए कि इस तरह की जो सूरत हाल है, ये जो तिजारती जंग है, इसका कुछ अंदाज़ा है कि कितना नुकसान इससे हो सकता है खुद अमरीकी और चीनी मीशत को, इकोनॉमीज को, और फिर दुनिया पर जो इसके असरात हैं, इंटरनेशनल जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो किस तरह से इससे मुतासर होगी?
इस चीज़ को ना बहुत बढ़ा के देखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए अमेरिका का डेफिसिट कितना है, तो $350 billion का है, और प्रेसिडेंट ट्रंप कितना चीनी माल को टारगेट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि $50 billion को साथ टारगेट कर रहे हैं, और 350 के सामने सिर्फ $50 billion के माल को टारगेट कर रहे हैं। इसलिए अगर आप नंबर्स में जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कल चीन टूट पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन आप अगर तकनीकी तौर से देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पर देखते हैं, तो कल का चीन जो है, आज का चीन को उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो कल का चीन है, जो उनका जो प्रोग्राम है आगे जाके रोबोट का इस्तेमाल करना और इंडस्ट्रियलाइजेशन के मेथड को बदल देना, वो जो उनका सपना है, वहाँ रुकावट आएगी। और उनका जो सपना है कि अमेरिका से आगे जाना और दुनिया का नंबर वन देश बनना, जहाँ तक बिजनेस और इंडस्ट्री का सवाल है, वहाँ तो बहुत बड़ी रुकावट आ जाएगी अगर टेक्निक नहीं मिलेंगे, और यही कोशिश है ट्रंप की।
बीजिंग से ये थे साहबी सेबल दास गुप्ता। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के दारुलकूमत क्वेटा में लापता अफराद के रिश्तेदारों ने न सिर्फ ईद के रोज़ अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला जारी रखा बल्कि एहतजाजी मुजाहरा भी किया है। तफसील के साथ क्वेटा से محمد کاظم.
مظاہرہ لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے زیر اہتمام کوئٹہ پریس کلب کے باہر کیا گیا.
بلوچ اسیران کو
بازیاب کرو, بازیاب کرو. مسخ شدہ لاشوں کا گرانا
بند کرو, بند کرو.
تمام لاپتہ بلوچ اسیران کو
بازیاب کرو, بازیاب کرو.
مظاہرے میں شریک لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ بلوچستان سے ہزاروں افراد لاپتہ ہیں, جبکہ اب تک لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں تشدد زدہ لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں. ان کا کہنا تھا کہ عید کے روز مظاہرے کا مقصد احتجاج ریکارڈ کرانا ہے.
ہر عید کو اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیتے ہیں تاکہ بین الاقوامی سطح پہ یہ بات پہنچ جائے, جتنے بھی انسانی حقوق کے ادارے ہیں ان کو پتہ چلے کہ بلوچستان میں کتنا ظلم ہو رہا ہے, تو ہم اس لیے یہ احتجاج اپنا کرتے آ رہے ہیں.
بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ نے اس موقع پر کہا کہ لوگ عید پر خوشیاں مناتے ہیں, لیکن لاپتہ افراد کے رشتہ دار طویل عرصے سے ایک صدمے سے دوچار ہیں.
آج عید کا دن ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ عید کے دن میں جو فیملیز ہوتے ہیں وہ تو اپنے رشتہ داروں کے پاس عید کے لیے خوشی منانے کے لیے جاتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ جن کے لوگ لاپتہ ہیں اور آج ان کی عید کیمپ میں اور پریس کلب کے سامنے وہ اپنا عید منا رہے ہیں.
مظاہرے میں حقوق انسانی کی کارکن جلیلہ ایدر ایڈوکیٹ نے بھی اظہار یکجہتی کے طور پر شرکت کی. انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ سنگین ہے.
یہاں پہ انفورس ڈسپیئرنسز کے کیسز بہت زیادہ ہے. مسنگ پرسنز کے حوالے سے بلوچستان سب سے زیادہ وکٹم رہا ہے, کیونکہ ان کا ڈیمانڈ بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے کہ اگر انہوں نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی ایسا جو نان اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں ہوں, اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہے تو ان کو قانون کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارے عدالتوں کو بھی استحکام ملے گا, رول آف لا ہوگا.
اگرچہ لاپتہ افراد کے رشتہ دار اپنے پیاروں کو لاپتہ کرنے کا الزام سرکاری اداروں پر عائد کر رہے ہیں, لیکن سرکاری حکام ان الزامات کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
اور اب دلی سے نامہ نگار شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے اخبار رائزنگ اسٹار کے ایڈیٹر شجاعت بخاری کی ہلاکت پر انڈیا کے تقریباً سبھی قومی اخباروں نے مضامین اور ادارے شائع کیے ہیں. جس طرح شجاعت کے بارے میں ان کی زندگی میں لوگوں کی رائیں منقسم تھیں, اسی طرح ان کے ہلاکت کے بعد بھی لوگوں کی الگ الگ رائے ہیں. کشمیر میں علیحدگی پسند اور شدت پسند انہیں انڈیا اور اس کی خفیہ ایجنسیوں کا ایجنٹ سمجھتے تھے, اور ہندوتو نواز تنظیمیں انہیں شدت پسند تنظیموں اور جہادیوں کا ترجمان مانتی تھیں. شجاعت اپنے قتل سے پہلے بعض ہندوتو نواز عناصر کے ان الزامات سے خود کا دفاع کر رہے تھے کہ وہ پاکستان کے اشارے پر چل رہے ہیں. کچھ عرصے پہلے جب انہوں نے کشمیر میں امن کا کوئی راستہ نکالنے کے لیے دبئی میں ایک ٹریک ٹو ٹائپ کے مذاکرات کا اہتمام کیا تھا, تو کشمیر کی شدت پسند تنظیموں نے اسے انڈیا کا اسپانسر کیا ہوا پروگرام قرار دیا تھا. ایک صحافی کے طور پر شجاعت بخاری کی ساکھ کا سب سے بڑا ثبوت یہی ہے کہ انہیں تقسیم کی دونوں جانب سے نشانہ بنایا گیا. انہوں نے ایک درمیانی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی. تجزیہ کار نرپما سبرامنین لکھتی ہیں کہ شجاعت کشمیر کو دلی سے آگے دنیا کے دوسرے دارالحکومتوں میں لے کر گئے, اس امید میں کہ شاید کشمیر کو وہاں کچھ ہمدردی مل سکے اور لوگ کسی پیشگی تعصب کے بغیر کشمیر کو تشدد کے جہنم سے نکالنے میں مدد کر سکیں. شجاعت کی ٹارگٹ کلنگ اس حقیقت کی عکاس ہے کہ کشمیر میں اب کوئی راستہ محفوظ نہیں ہے. شجاعت کی ہلاکت گزشتہ 15 برس میں پہلا ہائی پروفائل ٹارگیٹڈ قتل ہے. ان کا قتل کس نے کیا اس کے بارے میں بھی اپنی اپنی نظریاتی وابستگی کی بنیاد پر مفروضے قائم کیے جا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر بعض بحث میں اس حملے میں انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے, تو دوسری جانب انڈین ٹی وی چینلز اس میں پاکستانی شدت پسندوں کا ہاتھ بتاتے ہیں. ماضی میں بھی کشمیر میں صحافیوں پر حملے ہو چکے ہیں. ان حملوں میں اسٹیٹ ایکٹرز یا نان اسٹیٹ ایکٹرز کا ہاتھ ہوتا ہے یہ پتہ نہیں چل پاتا, اور یہ بحث یوں ہی چلتی رہتی ہے. کشمیر اب ایک انتہائی خطرناک خطہ بن گیا ہے. انڈیا کی دائیں بازو کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کشمیر میں شورش کو طاقت کے بل پر دبایا جا سکتا ہے. اس پالیسی کے نفاذ کے بعد شدت پسندی کی طرف مائل ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. مذاکرات کے راستے بند کیے جانے کے بعد علیحدگی پسندوں کی مذاکرات میں یقین رکھنے والی قیادت اپنی معنویت اور ساکھ سبھی کچھ کھو چکی ہے. سنگ بازی اب ایک نئے قسم کی شدت پسندی اور مزاحمت کا حربہ بن گئی ہے. موت اب سوگ نہیں کبھی کبھی جشن کا باعث ہوتی ہے۔ کشمیر کی موجودہ صورتحال مکمل طور پر غیر اختیاری ہو چکی ہے۔ ہر آنے والا دن کشمیر کے حالات کو مزید پیچیدہ بناتا ہے۔ کنٹرول لائن بھی انتہائی متحرک ہے۔ ہر کسی کو پتا ہے کہ کشمیر اپنے کسی حل سے کافی دور نکل چکا ہے۔ امن کی تمام کوششیں ناکام ثابت ہو رہی ہیں۔ کشمیر اب انتہائی خطرناک مرحلے میں ہے۔ بات چیت کے امکان کے سارے بھرم ٹوٹ چکے ہیں۔ طاقت کے استعمال سے کشمیریوں کے مرنے کی تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن مزاحمت مزید شدت اختیار کر گئی ہے۔ کشمیر تشدد کا ایک ایسا بھنور بن چکا ہے جس میں انڈین اسٹیٹ بھی پھنس چکی ہے اور شدت پسند بھی۔ شجاعت بخاری نے اپنے آخری ایام کے ایک تبصرے میں لکھا تھا کہ آنے والے دنوں میں کشمیر کی صورتحال کافی مشکل ہوگی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں۔
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لا۔
کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، آج یاروں کو مبارک ہو کہ صبح عید ہے، آج یاروں کو مبارک ہو کہ صبح عید ہے، آج یاروں کو مبارک ہو کہ صبح عید ہے۔ راگ ہے، میں ہے، چمن ہے، دلربا ہے اور دید ہے۔ آداب عرض ہے، کیا بات ہے۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ عید وہ عید نہیں جس میں آپ کی دید نہ ہو۔ اب ریڈیو پر تو آپ لوگوں کے دیدار ممکن نہیں، لیکن آواز تو سن سکتے ہیں نا۔ تو چلے کرتے ہیں آج کے شو کی شروعات عید کی ڈھیر ساری خوشیوں کے ساتھ۔ تو میں ہوں نصرت جہاں اور ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے اپنے شو بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ۔ ہر عید پر پارٹی انہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ یہ کسی اور کو موقع ہی نہیں دیتے اور ہر عید پر اپنی عیدی لینے آ جاتے ہیں۔
Get ready with your dil, jigar and jaan for a most lovable mehman۔ دبنگوں کی پہچان، ٹائگروں کی شان، اس بار کی عید کا پورا چاند سلمان خان۔
آج سنیے گا اکشے کمار کون سا غلط کام نہیں کرنا چاہتے، ڈیزی شاہ سلمان کے بارے میں کیا سوچتی ہیں، اور تپسی پنو سورما فلم میں کس طرح کا ایکشن دکھانے والی ہیں۔ ڈیزی شاہ کو کوریوگرافی سے ایکٹنگ میں لانے والے سلمان خان ہیں، اور ڈیزی سلمان کے قریبی لوگوں میں سمجھی جاتی ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ سلمان کو جاننے سے پہلے ان کی رائے سلمان کے بارے میں بالکل الگ تھی۔
کہ وہ بہت موڈی ہے، وہ کبھی بھی سنیپ کر سکتے ہیں۔ پتا چل گیا کہیں سے کہ آج ان کا پارا چڑھا ہوا ہے، تو بھائی آج ہوگا جو دکھو بھی مت ان کے۔ تو یہ میرا پرسیپشن تھا پہلے۔ آئی ہیو نیور میٹ اے پرسن ہو ہیز سچ اے سافٹ ہارٹ، کیئرنگ پرسن۔ مطلب میں نے آج تک جتنے بھی لوگ دیکھے وہ خود کا پہلے سوچتے بعد میں دوسروں کا۔ یہ بندہ کمپلیٹلی الگ ہے، یہ دوسروں کا پہلے سوچتا ہے بعد میں خود کا۔ اینڈ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ پیپل لائک ہم۔
اداکارہ تپسی پنو جڑوا ٹو کی کامیابی کے بعد سے فلم سورما کی شوٹنگ میں مصروف تھی، جس میں وہ ایک الگ کردار میں ہوں گی، یعنی ہاکی شاکی کھیلیں گی۔ تپسی جی، कभी रियल लाइफ में हॉकी का इस्तेमाल किया है आपने?
दोस्त मुझे पहले से जानते हैं, उनको पता है कि मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं, तो उनके लिए कुछ नया नहीं है ऐसा, या डरते नहीं है देख के। बट रियल लाइफ में कभी जरूरत नहीं पड़ी ऐसी यूज करने के लिए अभी ये सब कुछ, और अभी आई होप जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर पड़ी तो बहुत जोर से लगेगी।
खिलाड़ी कुमार फिल्मों के साथ साथ तरह तरह के कैंपेन्स में लगे रहते हैं। आजकल वो स्वच्छ भारत यानी क्लीन इंडिया पर जोर दे रहे हैं, साथ ही टोबैको के इस्तेमाल पर भी लोगों को खबरदार करते रहते हैं।
मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार हो, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूँगा, गलत काम नहीं करूँ।
अरे छोड़ छाड़ गए अपने सलीम की गली।
ये एक्टर नहीं डॉक्टर बनना चाहती थी।
ओ, छोड़ जाड़ गए अपने सलीम की गली। मार कली डिस्को।
सुभाष घई की फिल्म के सेट पर सलमान खान से बतौर फैन मिलने गई, तो उन्हें देखकर सलमान को कैटरीना की याद आई, जो उस वक्त रणबीर के साथ जा चुकी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जरीन खान थोड़ी भारी भरकम थी। बहरहाल सलमान ने उन्हें वीर के लिए साइन किया और जरीन ने अपना वजन कम किया। इस तरह जरीन खान ने अपने फिल्मी करियर का आगाज सलमान खान के साथ इंतहाई शानदार अंदाज में किया। तो पहली फिल्म का तजुर्बा कैसा रहा?
पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेहतरीन रहा है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है ये पिक्चर में। सिंस आप जानते हैं कि ये पिक्चर में इतने बड़े बड़े कलाकार हैं जैसे सलमान खान, जैकी श्रॉफ, मिथुन दा, तो इतने बड़े सुपरस्टार्स के बीच में यू नो मैं एक न्यू कमर, तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है हर एक इंसान से। हमारे जो डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा जी, उन्होंने मेरे पे काफ़ी काम किया है, लाइक जो भी मैंने इमोट किया है पिक्चर में वो सब उन्हीं की मेहनत है। ही रियली हेल्प मी गेट माई इमोशंस आउट।
इतनी बड़ी फिल्म मिलने के बाद भी जरीन वो नाम और कामयाबी हासिल नहीं कर पाई जिसकी तवक्को की जा रही थी। मुंबई में मुस्लिम पश्तू फैमिली में पैदा होने वाली जरीन खान ने 2010 में सलमान के साथ फिल्म वीर से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म ज्यादा नहीं चल सकी, लेकिन जरीन को बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड जरूर मिला। शुरू से ही उन्हें कैटरीना की डुप्लीकेट कहा जाने लगा, तो क्या वो भी ऐसा ही महसूस करती हैं?
I don't know. I mean, in this industry, everybody is an individual. You know, कोई किसी के शैडो में नहीं रहना चाहता, यहाँ पे सब अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए आए हैं। मैं भी वही करना चाहती हूँ, एंड आई होप आई गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस। एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, एंड आई थिंक नाउ पीपल आर ओवर दैट, एंड आई थिंक दे नो मी बाय माई नेम एंड विद माई आइडेंटिटी, एंड आई होप हेट स्टोरी 3 विल पुट ऑल द मोर दैट स्टैम्प इन इट।
इसके बाद जरीन ने सलमान खान की ही फिल्म रेडी में उनके साथ आइटम नंबर कैरेक्टर ढीला किया। उनका ये गाना हिट रहा। इस दौरान जरीन ने मॉडलिंग के शोज किए, लेकिन उनकी पहली कामयाबी साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 2 थी। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी।
हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो।
2014 में जरीन ने पंजाबी रोमांटिक थ्रिलर जेट जेम्स बॉन्ड में लीड रोल किया। फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिला। तो जरीन अपने फैसले खुद लेती हैं या किसी के मशवरे पर काम करती हैं?
दुनिया कहंदी दुनिया कहंदी दुनिया कहंदी, मेरे डिसीजंस मोस्टली मेरे ही रहते हैं, और अगर नहीं हो पाता है तो देन देयर इज ओनली वन पर्सन हुज ओपिनियन मैटर्स टू मी, दैट इज माय मदर। तो आई विल गो एंड आस्क हर, एंड इफ शी इज ओके देन ओके।
इस फिल्म की कामयाबी के बाद 2015 में जरीन ने विशाल पांडे की हिट सीरीज हेट स्टोरी के सीक्वल हेट स्टोरी 3 में लीड रोल किया। सिया के किरदार में जरीन ने बेहतरीन एक्टिंग का मुजाहरा किया। फिल्म भी कामयाब रही और जरीन ने 27 भी हासिल की।
कैसे कहूं इश्क में तेरे कितना हूं बेताब मैं, आंखों से आंखें मिला के चुरा लूं तेरे ख्वाब।
काफी बोल्ड फिल्म थी। कहा जाता है जरीन शुरू में इस तरह के सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं थी।
कंफर्टेबल इसलिए नहीं थी बिकॉज आई डिडंट नो हाउ टू डू इट एंड आई वाज लाइक इतने सारे लोग रहेंगे उनके बीच में कैसे करेंगे, बट दैट्स व्हाट आई मीन दीस पीपल वर सो गुड के यू नो दे जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि हेट स्टोरी का अगर आप मेकिंग देख लो ये फिल्म का तो वो एक कॉमेडी फिल्म बन सकती है। सो दैट्स व्हाई देयर वाज नो फीलिंग अनकंफर्टेबल।
जरीन ने फिल्म वीरप्पन और वजह तुम हो में आइटम नंबर किए। में जरीन खान ने फिल्म अक्सर 2 की। ये फिल्म भी हेट स्टोरीज की तरह एक बोल्ड फिल्म थी। जरीन की एक के बाद दूसरी इस जॉनर की फिल्म के बाद लोगों ने उनसे कई तरह के सवाल किए, खास तौर पर सलमान के हवाले से कि सलमान उनके बारे में अब क्या सोचते हैं।
मुझे ये लगता है कि बेचारे सलमान को क्यों पुल कर देते हैं हर चीज़ में, यू नो आई मीन ही इज़ अ वेरी बिजी मैन, ही इज़ डूइंग हिज थिंग। ये उन्होंने आई एम वेरी थैंकफुल कि उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री का पार्ट बनाया, बट नाउ एवरीथिंग आई डू व्हाई उसको बेचारे को क्यों पुल करके यू नो गेट हिम कनेक्टेड टू देम, जिनकी उनका कुछ लेना देना भी नहीं है इसमें। सो दिस इज समथिंग आई फेल टू
अंडरस्टैंड। तूने क्यों दी है बेवजारे।
अब जरीन टाइपकास्ट होने लगी थी। कहा जा रहा था कि अक्सर 2 में जरीन खान को सिर्फ नुमाइश के तौर पर रखा गया, कुछ लोगों ने तो उन्हें फीमेल इमरान हाशमी तक कह डाला।
अगेन ऑन द काइंड ऑफ फिल्म्स यू चूज ना, ऑफर्स तो आपको आएंगे, आपके ऊपर है कि आपको चूज क्या करना है।
2018 में जरीन ने एक बार फिर एक और सीरीज में काम किया जो विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म 1921 के सिलसिले की कड़ी थी। फिल्म एवरेज रही। तो जरीन और किस किस के साथ काम करना चाहती हैं?
सारे हैं जिनके साथ काम करना है, बट सलमान के साथ ऑफकोर्स मुझे वापस काम करने का मौका मिला था, आई विल बी मोर देन हैप्पी, बट आई थिंक सैफ, आई रियली लाइक सैफ।
जरीन सलमान खान की फैन है, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें किस तरह के लोग पसंद हैं?
बहुत बात करने वाले लोग पसंद है, क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ एंड मुझे सीरियस टाइप के लोगों से थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत सब कुछ शांत कर देते हैं फिर आजू बाजू, एंड आई हैव दिस होल थिंग के यू नो मस्ती ये वो, मुझे वैसे लोग पसंद है।
मुस्तकबिल में जरीन एक्शन फिल्म वन डे में नजर आने वाली है जो अशोक नंदा बना रहे हैं।
हमें तुमसे मोहब्बत हुई है, ओ जाने मन डू यू नो।
ये रेस जिंदगी की रेस है, किसी की जिंदगी लेके ही खत्म होगी।
और अब बात करते हैं इस हफ्ते की फिल्म की, जिसे इस साल की सबसे बड़ी फिल्म कहा जा रहा है। जी हाँ, ईद पर एक बार फिर आ गए हैं सलमान खान, और इस बार रेस 3 के साथ।
वेलकम बैक टू द रेस।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्नब बनर्जी फिल्म देख चुके हैं। जी अर्नब,
अब्बास मुस्तान ने हमें 2 फ्रेंचाइजी दी हैं, रेस 1 रेस 2, और बहुत मजेदार फिल्में थी, यानी एक्साइटिंग थी, थ्रिल्स थे, चेस सीन्स थे उसमें, और स्टारकास्ट तो थी ही। यहाँ भी स्टारकास्ट है, अनिल कपूर हैं, जैकलिन फर्नांडिस हैं, बॉबी देओल हैं, और सलमान खान तो हैं ही, लेकिन रेस 3 में प्लॉट नहीं है। आपने एक सस्पेंस डालने के लिए कोई नया सा एक टर्न दे दिया, उससे कहानी क्या बनेगी? कुछ भी नहीं बनेगी। ऐसा लगता है कि जैसे कैरेक्टर्स जो भी हैं उनको पता नहीं कि करना क्या है। रेस 3 को मैं 5 में से 1.5 दूंगा।
तो ये था इस हफ्ते का बॉलीवुड राउंड अप। कैसा लगा हमें जरूर लिखिएगा। अगले हफ्ते फिर आऊंगी एक नए शो के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, बॉलीवुड राउंड अप।
और बॉलीवुड राउंड अप के साथ ही आज का सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सखलैन इमाम, प्रोड्यूसर सलीम काजी, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे राज नारायण स्वामी, और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। उमर आफरीदी और सैरबीन की टीम इजाज़त चाहती है। खुदा हाफिज। आखिर में खबरों के खुलासे के साथ नादिया सुलेमान।
افغانستان کے صوبے ننگرہار کے حکام کے مطابق افغان فورسز شہریوں اور طالبان جنگجوؤں کی عید کی مشترکہ تقریب پر خودکش حملہ ہوا ہے جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک جبکہ 16 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یمن کے حکام کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد نے ملک کی اہم بندرگاہ والے شہر حدیدہ کے ہوائی اڈے پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے۔ انڈیا کی زیر انتظام کشمیر کے بیشتر علاقوں میں عید کے موقع پر مظاہرین اور سیکورٹی فورسز کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس کارروائی میں آج ایک نوجوان ہلاک ہو گیا ہے۔ فرانس اٹلی کی جانب سے پناہ گزینوں کی واپس لوٹائی جانے والی کشتی میں سے کچھ افراد کو پناہ دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے شمالی کوریا کا جوہری ہتھیاروں کا مسئلہ بڑی حد تک حل کر دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔